أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے یا اس شخص کے لیے جو اللہ سے امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو. اور جب مومنوں نے فوجیں دیکھیں تو مومن کہنے لگے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور اللہ اور رسول سچے ہیں. اور ان مومنوں کے ایمان میں اور تسلیم و رضا میں اور اضافہ ہوا. ان مومنین میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، پھر ان میں سے کچھ نے اپنی نظر پوری کر لی اور کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقین کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کو توبہ کی توفیق دے. بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا مفہوم اور ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21، 22، 23 اور 24 چار آیتیں ہیں جسے آپ کے سامنے ابھی میں نے تلاوت کیا ہے. ان آیات سے پہلے جتنی آیات گزری ہیں ان میں غزوہ خندق اور غزوۃ الاحزاب کا ذکر چل رہا تھا کہ کس طریقے سے یہودی اور مشرکین مکہ اور مشرکین مکہ کے جتنے قریب ترین حواری تھے، قبائل تھے وہ، اور قبیلہ غطفان اور اس کی مختلف شاخیں سب جمع ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے، جن کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی، اور مسلمان جو مدینہ منورہ میں تھے ان کی تعداد 3,000 کے لگ بھگ تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے دفاع کے لیے خندق کھودی، جس کی تفصیل گزشتہ دروس میں بیان ہو چکی ہے۔ اس وقت میں مسلمان بھی بہت سخت پریشان تھے کہ یہ فوجیں جس طرح حملہ آور ہوئی ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے، اور طبعی گھبراہٹ اپنی انتہا کو تھی، اور قرآن مجید نے اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور یہ فرمایا کہ وہ زاغت الابصار، کہ جب نگاہیں ٹیڑی ہونے لگیں، وبلغت القلوب الحناجر، اور دل گلے تک آنے لگے، وتظنون باللہ الظنون، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، تو اس وقت میں مومنین کو بہت ہی آزمائش میں ڈالا گیا اور ان کو ہلا کے رکھ دیا گیا۔ یہ تو مومنین کا حال تھا، اور منافقوں نے جب دیکھا کہ مسلمان تکلیف میں ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑنے کی اپنا کوششیں شروع کر دی۔ کوئی اجازت دیتا تھا کہ میں گھر جا رہا ہوں، کوئی مسلمانوں کے اوپر تانے دیتا تھا، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابھی و امی کی بات کا مذاق اڑاتا تھا۔ یہ ساری تفصیل گزشتہ آیات کے اندر گزر چکی ہے۔ اب یہ جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان منافقوں کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ جس وقت میں خندق کھودی جا رہی تھی، اس وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھودنے میں مصروف تھے، اور یہاں تک کہ جیسے پیچھے بھی بیان کیا گیا کہ جب ایک چٹان بیچ میں آ گئی اور کسی سے وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ چٹان بیچ میں حائل ہو گئی ہے، اس کو توڑنا ضروری ہے ورنہ خندق نامکمل رہے گی، تو آپ نے فرمایا انا نازل، میں اترتا ہوں۔ چنانچہ آپ اترے اور آپ نے کدال لی اور پھر اس کو زور کے مارا تو اس کے کچھ ٹکڑے ہوئے، پھر دوسری مرتبہ مارا تو اس کے ٹکڑے ہو گئے، اور تیسری مرتبہ میں وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس میں شریک تھے، ایسا نہیں تھا کہ آپ آرڈر دے کر اپنے گھر تشریف لے گئے ہوں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ آرڈر دے کر تشریف لے جاتے گھر میں، کیونکہ باقی سارے مرید اور شاگرد اور باقی سارے جو امتی ہیں وہ کام کرتے رہتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جا کے آرام فرما ہو جاتے۔ لیکن یہ طریقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا نہیں ہے۔ جتنے مواقع ہیں تکلیف کے اور پریشانیوں کے، اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ غزوہ احد میں بھی جس وقت میں آپ کے گرد صرف 12 افراد رہ گئے تھے، باقی سب تتر بتر ہو گئے تھے، اس وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے اور آپ پکار رہے تھے لوگوں کو کہ واپس آؤ۔ تو غزوہ احد میں بھی یہی ہوا، غزوہ خندق میں بھی یہی ہوا۔ تو اس کو قرآن مجید فرما رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے۔ اب پیچھے بھی غزوہ خندق کا ذکر ہے، ساری آیتیں غزوہ خندق سے متعلق ہیں، اور آگے جتنی آیتیں آنے والی ہیں وہ بھی 3-4 بلکہ 6-7 آیتیں جو ہیں وہ بھی غزوہ خندق اور غزوہ بنی قریظہ سے متعلق ہیں۔ بیچ میں یہ جملہ لایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اگر سیاق اور سباق کو دیکھا جائے تو اس کا تعلق غزوہ خندق سے ہوا، اور غزوہ خندق میں آپ کا اسوہ حسنہ ابھی میں نے بیان کیا کہ جس طرح اور مسلمان فقر و فاقے میں تھے اور بھوکے تھے، اور جس طرح اور مسلمانوں نے اپنے پیٹ کے اوپر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے تھے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باندھے ہوئے تھے۔ جس طرح اور مسلمان خندق کھود رہے تھے، آپ بھی کھود رہے تھے۔ جو حال اور مسلمانوں کا تھا وہی حال آپ کا تھا۔ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے تھے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتے تھے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ یحب الرجل لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو اس سیاق و سباق میں قرآن نے یہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کے اندر اسوہ حسنہ ہے۔ اور اگر یہ سیاق و سباق ذہن میں رہے تو اس سے ہمیں ایک بڑی ہدایت ملتی ہے، چاہے وہ پیر صاحب ہوں، چاہے استاد ہوں، چاہے کمانڈر ہوں یا کسی ادارے کا سربراہ ہو، اگر وہ جناب آرڈر دے کر چلا جاتا ہے اور آرام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر آپ نے عمل کرنا ہے، آپ کو ان کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے، اس کے بغیر ادارے نہیں بنتے، اس کے بغیر جو امت ہے وہ نہیں بنتی، اس کے بغیر کام جہاد کا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی چھوٹے لوگوں کے ساتھ ساتھ اور دائیں اور بائیں نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا۔ اس کو قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ تو وہ مفہوم ہے جو سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے، لیکن علم تفسیر کا قاعدہ ہے کہ العبرۃ لعموم الالفاظ لا لخصوص السبب، کہ اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے، شان نزول کا اتنا اعتبار نہیں ہوتا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ خاص موقع پر کوئی آیت نازل ہوئی ہو اور اس موقع سے بھی متعلق ہو، لیکن جب آیت کے الفاظ عام ہوں گے تو اس کا جو مفہوم ہوگا اور اس کا حکم ہوگا وہ عام ہوگا۔ تو چونکہ الفاظ اس آیت کے الفاظ عام ہیں کہ تمہارے لیے رسول اللہ میں اسوہ حسنہ ہے، تو چونکہ الفاظ عام ہیں اس لیے یہ صرف غزوہ خندق کے ساتھ خاص نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کی پوری حیات طیبہ اس میں شامل ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہ امتیوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ کا مطلب نمونہ اور حسنہ کا مطلب حسین، اچھا، چاہے آپ یہ کہہ لو حسین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حسین نمونہ ہے، یا اچھا کا ترجمہ کر لو اچھا نمونہ ہے، یا بہترین کا ترجمہ کر لیں بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ اگر آپ نے کوئی باپ دیکھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ انہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور کس طریقے سے زندگی گزاری۔ اگر آپ نے اچھا شوہر دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ کس طرح نو بیویوں کے انہوں نے حقوق ادا کیے۔ اگر آپ نے کسی کمانڈر کو دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ کس طریقے سے انہوں نے جنگوں میں کمان کی اور کس طریقے سے فوجوں کو لڑایا۔ اگر آپ نے بہترین قاضی دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ کس طریقے سے آپ نے مقدمات کا فیصلہ کیا۔ اگر کسی اسلامی ریاست کے سربراہ کو آپ نے دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ کس طریقے سے آپ ایک ریاست کے سربراہ تھے اور کس طریقے سے پورے مدینے پر آپ نظر رکھتے تھے اور کس طرح تمام لوگوں کے حقوق ادا کرتے تھے۔ اگر آپ نے پڑوسی دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ اگر آپ نے امام دیکھنا ہے مسجد کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، کس طریقے سے امامت فرماتے تھے۔ اگر آپ نے خطیب دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، کس طریقے سے آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ اگر جاہو جلال دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ غصے میں آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا۔ اور اگر شفقت اور ترحم کا معاملہ دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ تو آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، حسین نمونہ ہے۔ اس کو قرآن فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ میں اسوہ حسنہ حسین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے چلے جاؤ اور اتباع سنت کرتے چلے جاؤ، تمہاری دنیا بھی درست ہو جائے گی، آخرت بھی درست ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے چلے جاؤ، آپ کی پیروی کرتے چلے جاؤ، تو دنیا آخرت درست ہو جائے گی. قرآن نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کی بات کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی نبی کی پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات گرامی اور آپ کی پوری حیات طیبہ اسوہ حسنہ ہے، صرف غزوہ خندق میں نہیں بلکہ تمام غزوات میں، صرف غزوات میں نہیں بلکہ صبح سے شام تک اور 23 سال کی آپ کی جو پوری کی پوری زندگی ہے، چاہے آپ بحیثیت شوہر کے ہوں، چاہے بحیثیت والد کے ہوں، چاہے آپ بحیثیت سربراہ کے ہوں، چاہے آپ بحیثیت کمانڈر کے ہوں، چاہے آپ بحیثیت قاضی کے بھی ہوں، جس حیثیت سے دیکھا جائے آپ کے ذات اسوہ حسنہ. بات ختم ہو گئی. اگلی بات یہ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، یعنی ہم نے وہ کام کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. آپ کی پوری زندگی ہم دیکھتے چلے جائیں اور اس کی پیروی کرتے چلے جائیں. اسی لیے کہا جاتا ہے اتباع سنت، اسی کو کہتے ہیں اتباع سنت. اور حضرت مجدد الفیصانی رحمہ اللہ نے فرمایا جس کو جو ملتا ہے وہ اتباع سنت کی برکت سے ملتا ہے. لیکن یہ تفصیل ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اتباع تو کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر اسی درجے میں کرنا ہے جس درجے میں آپ نے وہ کام کیا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے شام تک جتنے کام کیے اور 23 سال میں وقتاً فوقتاً جتنے کام کیے، ان میں سے بعض فرض تھے، بعض واجب تھے، بعض سنت موقعہ تھے، بعض سنن غیر موقعہ تھے، بعض سنن عادیہ تھے، بعض مباح تھے، حتیٰ کہ بعض کام ایسے بھی کہیں جن کو خلاف اولا کہا جاتا ہے. یہ سارے کام آپ نے کیے. پھر بعض کام وہ ہیں جو آپ نے زندگی میں بار بار کیے، بعض کام وہ ہیں جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ کیا. اب اتباع سنت جب ہوگا تو ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے ہوگا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اگر آپ نے کوئی کام واجب کے درجے میں کیا، ہم جب اتباع کریں گے تو واجب کے طریقے سے کریں گے. اگر کوئی کام آپ نے سنت کے طریقے پر، یعنی سنت موقعہ کے طریقے پر کیا، اس کا اتباع ہم سنت موقعہ کے طریقے پر کریں گے. اور اگر کوئی کام آپ نے مباح طریقے سے کیا، ہم اس کی جب پیروی کریں گے تو مباح طریقے سے کریں گے، اس کو ہم سنت نہیں بنا سکتے، اس کو مباح کو ہم سنت نہیں بنا سکتے. جو کام جس درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسی درجے میں کیا جائے، تب یہ اتباع ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات اور پوری حیات طیبہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے چلے جائیں اور عمل کرتے چلے جائیں، اور جو کام جس درجے میں آپ نے کیا ہے اسی درجے میں ہم کریں اور اسی درجے میں رکھیں. اللہ اکبر. اور یہ جو میں نے مباح کہا تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سواریوں کا استعمال کیا. چنانچہ آپ نے گھوڑے کا بھی استعمال کیا، آپ نے اونٹ اور اونٹنی کو بھی استعمال کیا سفر کے لیے، آپ نے خچر کو بھی استعمال کیا، اور آپ نے اس زمانے کی جو سب سے ہلکی سواری تھی گدھا، اس کو بھی استعمال کیا. یہ جو سواریاں آپ نے استعمال کی اس کا مقصد کوئی یہ نہیں تھا کہ یہ سواریاں واجب ہیں، نہ یہ تھا کہ یہ سواریاں دین کے اندر سنت ہیں، بلکہ آپ نے ان کو استعمال کیا اس لیے کہ آپ نے سفر کرنا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے جانا تھا، تو مباح کے طور پر جو آپ کو چیز میسر آ گئی آپ نے اسے استعمال کر لیا. کبھی آپ نے کو گدھا میسر آیا، آپ نے گدھے کے اوپر سواری کر لی. کبھی خچر میسر آیا، خچر پہ سواری کر لی. جناب اونٹ میسر آیا، اونٹنی میسر آئی، اس پر آپ نے سفر کر لیا لمبا سفر. گھوڑا اڑیل گھوڑا مل گیا، اس پر آپ سوار ہو گئے. چس گھوڑا مل گیا، اس پر آپ سوار ہو گئے. تو یہ جو سواریاں آپ نے مختلف قسم کی استعمال کی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد کوئی اس کو امت کے لیے سنت بنانا نہیں تھا، بلکہ اباحت کے درجے میں آپ نے استعمال کی ہیں. اس لیے یہ جو سواریاں ہیں یہ فی نفسی ہی مباح ہیں. ساری کی ساری سواریاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائیں وہ سب سواریاں مباح ہوں گی. ہاں کوئی آدمی یہ سوچ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے پر سواری کی تھی، آج تک میں نے کبھی نہیں کیلا، لاؤ میں بھی گھوڑے پہ بیٹھ جاؤں ایک مرتبہ. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سواری کی تھی، میں کبھی اونٹ پر سوار نہیں ہوا، چلو کراچی آیا ہوا ہوں اونٹ پر سوار ہو جاؤں. تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کسی درجے میں مباح کے درجے میں ہو جائے. تو ہوگا تو یہ فعل مباح، مگر اچھی نیت کی وجہ سے سنت کا ثواب آپ کو مل جائے گا. کہیں گے ہم یہی کہ اونٹ پر سوار ہونا سنت نہیں ہے، اونٹ پر سوار ہونا مباح ہے، لیکن جب آپ اچھی نیت سے سوار ہو رہے ہیں تو آپ کو سنت کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ فعل سنت نہیں ہے، بلکہ نیت آپ کس اتباع سنت کی ہے، اس لیے آپ کو سنت کا ثواب ملے گا. خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کے اندر اسوہ حسنہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو نمونہ ہر چیز میں ہے، آپ فرض میں بھی، واجب میں بھی، سنت موقعہ میں بھی، سنت غیر موقعہ میں بھی، مباح میں بھی، حتیٰ کہ خلاف اولا میں بھی. کوئی بعض اوقات آپ نے جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی، آپ نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا، آپ کی عادت مبارکہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی نہیں تھی، ہمیشہ آپ بیٹھ کر پانی پیتے تھے، لیکن ایک مرتبہ موقع نہیں تھا بیٹھنے کا، وہاں جگہ نہیں تھی، آپ نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا. اب اگر کوئی آدمی اس خیال سے کہ بھئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پیا تھا، لاؤ چلو آج اس کا موقع ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں میں بھی کھڑے ہو کر پی لوں، تو یہ بھی اتباع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. بات ختم ہو گئی. اگلی بات یہ سمجھیے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت کا شروع کا حصہ ہے یہ تو تمام انسانوں کے لیے ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ میں اسوہ حسنہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، بلکہ صرف مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، مسلمان ہوں کافر ہوں، اگر کسی نے انسانیت کا بہترین نمونہ دیکھنا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے. اس سے بہتر انسان دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ تمام مسلمانوں اور تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. لیکن فائدہ کون اٹھائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آگے قرآن نے بڑی خوبصورتی سے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا کا جملہ بڑھا دیا، اور یہ اشارہ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اگرچہ تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن فائدہ صرف وہ لوگ اٹھائیں گے جن کے اندر یہ تین باتیں پائی جا رہی ہوں. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو اللہ سے امید رکھتا ہو. پہلی بات یہ ذکر فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ حسنہ ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے، لمن کان یرجو اللہ، جو اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، امید رکھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، میرے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کر دیں گے. یہ امید اگر آپ کو ہے کسی بھی درجے میں، تو پھر آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ حسنہ ہے، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے زبردست فائدہ حاصل ہوگا. پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہو انسان. دوسری چیز ذکر فرمائی، والیوم الآخرة، کہ آخرت کے دن سے بھی امید رکھتا ہو کہ آخرت کا دن ہوگا. بہت سارے نیک کام میں کرتا ہوں، اس کا فائدہ یہاں نظر نہیں آتا، لیکن ہر کام کا فائدہ یہاں، ہر کام کا ثواب یہاں تو نہیں ملتا، آخرت کا دن ہوگا، یہ جو کچھ میں نے نیکی کی ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ضائع نہیں فرمائیں گے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور وہ نیکی جو ہے اس کا بدلہ مجھے آخرت میں مل جائے گا. اللہ تعالیٰ سے بھی امید اور آخرت کے دن سے بھی امید. اللہ تعالیٰ سے یہ امید کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائیں گے، رحم کا معاملہ فرمائیں گے، اور آخرت کے دن سے یہ امید کہ جو کچھ میں یہاں کوشش کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، یہاں اگرچہ مجھے لوگ اچھا بدلہ نہیں دے رہے، لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے اس کا بدلہ عطا فرما دیں گے. آخرت کی امید ہے. دو چیزیں ہو گئیں، اللہ سے امید ہے اور قیامت کے دن سے امید ہے کہ وہاں مجھے بدلہ ملے گا. تیسری چیز فرمائی، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو. اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے بھی ہو اور خیال میں بھی ہو. کیونکہ ذکر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ذکر لسانی ہے کہ آپ جو ہیں وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، درود شریف وغیرہ وغیرہ، یا تلاوت، یا ادعیہ معصورہ، مسنون دعائیں، یا آپ پڑھتے رہیں، تو یہ ذکر لسانی ہے. لیکن ایک ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں اللہ کی یاد. اللہ کی یاد کہ آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ مسجد کی طرف آنا یہ اللہ کی یاد ہے، اللہ ہی کے لیے تو آپ آ رہے ہیں. تو یہ جو آپ کا چلنا ہے، اگرچہ زبان سے آپ فی الحال ذکر نہ بھی کر رہے ہوں، لیکن یہ چلنا جو ہے یہ بھی اللہ کی اطاعت کے لیے ہے، اس لیے یہ بھی ذکر ہے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں یہ لفظ ذکر کیا کہ کل مطع للہ تعالی فہو ذاکر، جو بھی اللہ تعالی کی اطاعت کرنے والا ہے وہ ذکر کرنے والا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے وہ ذکر کرنے والا ہے. اب دیکھیے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ، آپ زبان سے ذکر کر رہے ہیں، لیکن آپ ذاکر ہیں یا نہیں؟ ذاکر ہیں، اس لیے کہ آپ قرآن سن رہے ہیں. آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ آپ ذکر لسانی تو نہیں ہے، مگر ذکر قلبی ہے. آپ کی فکر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، قرآن کی طرف متوجہ ہے، دل بھی ادھر لگا ہوا ہے، قرآن کی جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کا آپ کے اوپر اثر ہو رہا ہے، تو یہ ذکر قلبی ہے. تو اللہ کی یاد، اللہ کو کثرت سے یاد رکھے. تو یاد رکھنے کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ زبان سے اللہ کو یاد رکھے، یا زبان سے تو یاد نہیں رکھا مگر دل میں اللہ کی یاد ہے، اور جو کر کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہے. تو کل مطیع للہ تعالیٰ فہو ذاکر. اب سمجھیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جس میں تین باتیں پائی جا رہی ہوں. پہلی بات یہ فرمائی لمن کان یرجو اللہ, جو اللہ سے امید رکھتا ہو. دوسری بات فرمائی والیوم الآخر, اور آخرت کے دن سے امید رکھتا ہو کہ جو کچھ میں یہاں نیکی کر رہا ہوں آخرت میں بھی اس کا بدلہ ملے گا. وذکر اللہ کثیرا, اور کثرت سے اللہ کو یاد رکھتا ہو صبح سے شام تک, وقتاً فوقتاً وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خیال آتا رہتا ہے, اس کی مغفرت کا, اس کی عظمت کا, اس کی کبریائی کا, اور اس کے مختلف جو صفات ہیں ان کا خیال آتا رہتا ہے. تو یہ ذکر اللہ کثیرا ہے. تو جس شخص کے اندر یہ تین صفات پائی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ سے بھی رحمت کی امید رکھتا ہو, آخرت کے دن سے بھی امید ہو کہ وہاں مجھے نیک کاموں کا بدلہ ملے گا, اور ساتھ ساتھ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو, اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. اور اگر آپ غور کریں تو اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ تین صفات تھی. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ آپ امید رکھتے تھے, کیسے ہی مشکل حالات ہوں لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے. غزوہ احد میں, غزوہ خندق میں کتنی پریشانی پیش آئی لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید تھی کہ یہ مصیبت دور ہوگی. اور اسی کو قرآن نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ نا امید ہوتے. اللہ تعالیٰ کی سے ہمیشہ رحمت کی امید رکھنی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتے تھے چاہے کتنے ہی نامساعد حالات کیوں نہ ہوں. اسی طرح آپ کو آخرت کی فکر لگی رہتی تھی ہر حالت میں, والیوم الآخر, اور صبح شام آپ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے زبان سے بھی اور ذکر قلب بھی تو آپ کا ہر وقت ہی تھا. تو یہ تین صفات جو امتیوں کے لیے ذکر کی گئی ہیں حقیقت میں یہ صفات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ترجمہ پھر سے سن لیجئے اس آیت کا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ میں حسین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ, اس شخص کے لیے جو اللہ تعالی سے امید رکھتا ہو, والیوم الآخر, اور قیامت کے دن سے امید رکھتا ہو, وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو. یہ تو آیت نمبر 21 تھی جو آج کی آیات میں پہلی آیت. آگے جو تین آیتیں مزید ہم نے پڑھی ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کی تعریف کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کے ساتھ ساتھ تھے, جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ خندق کھودنے میں بھی ساتھ, تکلیف اٹھانے میں بھی ساتھ, اور ہر چیز میں آپ ان کے ساتھ ساتھ تھے. اور صحابہ جو تھے وہ عاشق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو انہیں بھی معلوم تھا کہ وقتی طور پر جو پریشانی نظر آ رہی ہے, تکلیف نظر آ رہی ہے, یہ دور ہو کے رہے گی. ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے بڑی امید تھی, آخرت کے دن سے امید تھی, اللہ کو کثرت سے یاد کرتے تھے. تو اگلی جو آیات ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صحابہ کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, اور جب ان مومنوں نے فوجوں کو دیکھا, ادھر سے بھی فوج, ادھر سے بھی فوج, ادھر سے بھی فوج, مختلف قبائل حملہ آور ہو رہے ہیں, قالو, تو یہ مومن کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُ, یہ تو وہ ہے جس کا اللہ رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا, وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُ, اور اللہ اور رسول نے سچ بولا ہے, وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا, اور صحابہ کرام کے اندر نہیں اضافہ ہوا مگر ایمان کا اور تسلیم و رضا کا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مختلف فوجوں کو حملہ آور ہوتے دیکھا تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ آزمائش کا وقت ہے, اور آزمائش کے بغیر آدمی کو ترقی نہیں ہوتی. یاد رکھیے, آزمائشوں کے بغیر، امتحانات کے بغیر ترقی نہیں ہوتی۔ اس طرح دنیا بھی معاملہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں کوئی ترقی کرنا چاہیں تو آپ کو امتحان دینا پڑے گا، بھائی میٹرک کرو، پھر جناب ایف اے کرو، پھر بی اے کرو، اور پھر ایم اے کرو، پھر پی ایچ ڈی کرو، پھر یہ کرو، امتحانات دیتے چلے جا، چڑھتا جا۔ بالکل اسی طریقے سے دین کے اندر بھی معاملہ ہے، دین کے اندر مختلف آزمائشیں آتی رہتی ہیں مختلف اعتبار سے، کبھی گھر والوں کی طرف سے، کبھی افسروں کی طرف سے، کبھی ماتحتوں کی طرف سے، کبھی دائیں طرف سے، کبھی بائیں طرف سے، ہر انسان کے اوپر کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی آزمائش آتی رہتی ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو چاروں طرف سے فوجیں ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی ہیں، یہ ہماری آزمائش کا وقت ہے۔ اللہ نے بھی سچ بولا، رسول نے بھی سچ بولا، اور اللہ رسول نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آزمائشیں آئیں گی۔ کہاں وعدہ کیا تھا، کہاں فرمایا تھا؟ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تک وہ جیسے ان جیسے لوگوں کی تکلیف تم تک نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے، مستهم الباساء والضراء، ان کو تکلیف اور مصیبتیں پہنچی، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور رسول کے ساتھ جو مومنین تھے وہ کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے تھوڑی بہت تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اور سورۃ العنکبوت سے بھی معلوم ہوتا ہے، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ آمنا کہہ کر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ہم ایمان لے آئے، بس یہ کہہ کر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور ہم نے ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بڑا آزمایا ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ جان لے کہ کون ایمان میں سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور تاکہ جھوٹے لوگوں کو اللہ جان لے۔ معلوم ہوا کہ دینی جو آدمی دین کے راستے پر چل رہا ہو اس کو بھی چھوٹی موٹی آزمائشیں تکلیفیں اس دنیا میں آتی رہتی ہیں، اور یہ اصل میں آدمی کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ ان آزمائشوں سے گھبرا کر اللہ کو، رسول کو، دین کو چھوڑتا ہے یا پکڑے رکھتا ہے۔ اگر یہ تھامے رکھتا ہے اس کا مطلب کہ سچا ہے، اور اگر جناب آزمائشوں میں بھاگ جاتا ہے اس کا مطلب کہ جھوٹا ہے۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، پھیکا پھیکا تھو تھو، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جناب جب مزے تھے تو آپ شریک تھے، جب تکلیف کا وقت آیا تو آپ بھاگ گئے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ بات تو یہ ہے کہ راحت کا وقت ہو تو بھی آپ ساتھ رہیں، تکلیف کا وقت ہو تو بھی ساتھ رہیں۔ مجھے اس پر اپنے شیخ کی بات یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ میں ملتان بہت جایا کرتا تھا اپنے حضرت کے پاس، حاجی شریف صاحب قدس اللہ سرہ کے پاس، تو حضرت مجھے اپنے مکان میں ٹھہرایا کرتے تھے، پوتوں کی طرح تھا میں ان کے، اور بہت مجھ پر شفقت فرماتے تھے اور کہیں ٹھہرنے نہیں دیتے تھے۔ سب سے پہلے میں ٹھہرا ایک اور گھر میں، وہ بھی جاننے والوں کا تھا، مگر حضرت وہاں سے لے آئے اور مجھے اپنے گھر میں ٹھہرا۔ پھر اس کے بعد جاتا رہا، آخر زمانے میں حضرت والا کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی، تو میں نے سوچا کہ گھر میں حضرت ہیں اور حضرت پیرانی صاحبہ ہیں، تو یہ دو ہی بزرگ تھے اور حضرت ہی سارا کام ہمارا کیا کرتے تھے، اندر سے چائے لے کر آ رہے ہیں، اندر سے کھانا لے کر آ رہے ہیں، دروازہ کھول رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ حضرت کو تکلیف بہت ہوگی، تو حضرت کی طبیعت بھی ناساز ہے، تو میں کہیں جو دوسرے صاحب تھے تو وہاں میں ٹھہر جاؤں۔ تو میں نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، حضرت کو تکلیف ہوگی، تو اگر اجازت دیں تو میں اس مرتبہ وہاں ٹھہر جاؤں۔ تو حضرت نے مجھے لکھا کہ ہم تکلیف میں ہیں تو آپ بھی تکلیف برداشت کریں۔ محبت سے لکھا فرمایا کہ ہم اگر تکلیف میں ہیں تو آپ بھی تکلیف برداشت کریں. مقصد یہ تھا کہ اگر ہم آپ کی خدمت اس مرتبہ پوری نہ کر سکے اور کچھ تکلیف ہو تو کیا ہے, محبت میں ساتھ رہے تکلیف بھی برداشت کرنی چاہیے. تو یہ جو ہے نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور پھیکا پھیکا تھو تھو, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اب آدمی نماز پڑھ رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے, پیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو بہت خوش ہے کہ جناب میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں اور جناب ذکر اللہ قبول ہو رہا ہے. اب کچھ دنوں کے بعد تھوڑی سی کچھ پریشانی پیش آ گئی, نماز بھی چل رہی ہے, ذکر اللہ بھی چل رہا ہے, وظیفے بھی سارے چل رہے ہیں, مگر پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب آدمی سوچتا ہے کہ یار کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب یہی یہ وقت ہے, یہ آزمائش ہے کہ یہ جو کر رہا تھا یہ مزے کی خاطر کر رہا تھا یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر رہا تھا. اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر رہا تھا تو چاہے پیسے میں اضافہ ہو, چاہے پیسے میں کمی ہو, چاہے حالات اچھے ہوں, چاہے حالات برے ہوں, چاہے صحت ہو, چاہے بیماری ہو, ہر حالت میں اللہ سے راضی, اللہ اس سے راضی. اور اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مقام کیا ہے؟ مقام رضا. زادہم الا ایمانا و تسلیما, تسلیم و رضا. آپ جب کسی صحابی کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. اللہ ان سے کیوں راضی تھا؟ اس لیے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے راضی تھے. کچھ مل رہا ہوتا تھا تو بھی اللہ سے راضی, نہیں مل رہا ہوتا تھا تو بھی اللہ سے راضی, خوشی ہوتی تھی تو بھی اللہ سے راضی, تکلیف کوئی پیش آ جاتی تھی تو بھی اللہ سے راضی. جب بندہ ہر حال میں اللہ سے راضی تو اللہ تعالیٰ بھی بندے سے ہر حال میں راضی. نیکی کم ہو گئی, زیادہ ہو گئی, اللہ راضی. اس لیے کہ بندہ بھی تو ہر حال میں راضی ہے. اور یہ سب سے اونچا مقام ہے تصوف کا. صوفیہ کہتے ہیں کہ تصوف کا سب سے اونچا مقام کیا ہے؟ مقام رضا, تسلیم و رضا. اور یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حاصل تھا, ہر حال میں وہ اللہ سے راضی رہتے تھے, چاہے راحت اور آرام ہو اور چاہے حملہ آور فوجیں ہوں, فقر ہو, فاقہ ہو, خوف ہو, دہشت ہو, تکلیف ہو, ہر حال میں اللہ سے راضی. جب وہ ہر حال میں اللہ سے راضی, اللہ تعالیٰ بھی ان سے ہر حال میں راضی. تو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں یہ تکلیفیں, یہ مصیبتیں پیش آتی ہیں اور آ سکتی ہیں. اللہ رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ تکلیفیں آئیں گی, اس وقت میں تم نے ثابت قدم رہنا ہے. چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 22 جو میں پڑھ رہا ہوں, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, جب ان مومنوں نے فوجیں دیکھی, قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله, تو مومن کہنے لگے کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا, یعنی پریشانی پیش آئے گی. وصدق الله ورسوله, اور اللہ رسول نے سچ بولا ہے کہ مصیبت کے وقت میں انسان کو آزمایا جاتا ہے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, اور ان کے اندر نہیں اضافہ کیا مگر ایمان کا اور تسلیم کا, یعنی ان کے ایمان اور تسلیم و رضا میں اضافہ ہو گیا, ایمان اور تسلیم و رضا میں اضافہ ہو گیا. اب دیکھیے ایمان اور تسلیم, ایمان تو سب سے بڑی نعمت ہے, اس ایمان کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ ہے تسلیم و رضا. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ تصوف کے مقامات میں سب سے اونچا مقام کیا ہے؟ رضا, اللہ سے راضی رہنا ہر حال میں, اللہ سے راضی رہنا. پھر اللہ تعالیٰ بھی بندے سے ہر حال میں راضی رہتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے وما زادہم الا ایمانا وتسلیما, کہ جب وہ پریشانی میں آئے اس پریشانی نے ان کے ایمان اور تسلیم اور رضا میں اور اضافہ کر دیا. ما زادہم الا ایمانا وتسلیما, یہ نفی اور حسر ہے. اگر آپ سادہ اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ ان کے ایمان اور تسلیم و رضا میں اور اضافہ ہو گیا, نہیں ان کو زیادہ کیا, نہیں اضافہ ہوا مگر ایمان اور تسلیم میں, یعنی مصیبتیں دیکھ کر ان کے ایمان میں اور تسلیم و رضا میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو یہ ہے تسلیم و رضا، کہ آدمی پریشانی کے وقت میں بھی ثابت قدم رہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مانگو اللہ تعالی سے عافیت مانگو، یا اللہ عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، رزق کی فراوانی عطا فرما، پریشانی سے محفوظ فرما۔ مانگنی تو چاہیے عافیت، لیکن ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ اور دنیا دنیا ہوتی ہے، دنیا میں کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی پھول کھل رہے ہوتے ہیں، کبھی پھول سوکھ رہے ہوتے ہیں، پتے گر رہے ہوتے ہیں، کبھی جناب روشنی ہوتی ہے، کبھی رات آ جاتی ہے، چاروں طرف تاریکی ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں احوال بدلتے رہتے ہیں، اس طرح ہر انسان کے اپنے جو حالات ہیں وہ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی اس کو خوشی کا سامنا کرنا ہوتا ہے، کبھی اچانک کوئی تکلیف سامنے آ جاتی ہے۔ اس خوشی اور تکلیفوں کے ساتھ انسان اگر راضی رہے اللہ تعالی سے، بس یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر۔ ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا صبر اور آدھا شکر۔ تکلیف پیش آ جائے صبر کر لو، اور خوشی کی بات پیش آ جائے شکر ادا کر لو، ایمان مکمل ہو جائے گا۔ بس یہ خلاصہ ان دو آیتوں کا ہے۔ فی الحال یہ دو آیتیں رہنے دیتے ہیں، 21 اور 22، باقی آیت نمبر 23 اور 24 اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے کے دن انشاءاللہ۔ ان دو آیتوں کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ میں حسین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس شخص کے لیے جو اللہ تعالی سے امید رکھتا ہو، آخرت کے دن سے امید رکھتا ہو، اور کثرت سے اللہ تعالی کو یاد رکھتا ہو۔ ولما را المؤمنون الاحزاب، اور مومنوں نے جب فوجوں کو دیکھا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، تو کہنے لگے کہ یہ تو وہی بات ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ وصدق الله ورسوله، اور اللہ اور رسول سچے ہیں۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور ان کے ایمان اور تسلیم و رضا میں اور اضافہ ہو گیا۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، آپ کے حیات طیبہ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کے اتباع کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس قرآن حکیم کی برکت سے یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کاملہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے اور اس قرآن حکیم کی برکت سے یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں اور ہم میں جو بیمار ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جتنے مریض ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، ان کو وہاں کی راحتیں نصیب فرما، وہاں ان کو جنت الفردوس میں مقام بلند عطا فرما۔ ہماری مجلس کے ساتھی مولانا قمر الحسن صاحب آج آئے ہوئے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ وہ اور ہمارے جتنے بزرگ دنیا سے چلے گئے، جتنے احباب ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کو وہاں کی راحتیں نصیب فرما، یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں اور انہیں یا اللہ جنت الفردوس میں عافیت کے ساتھ جمع فرما، ہمارے ساتھ ان کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرما، یا اللہ یہ دنیا بھی ہمارے لیے آسان فرما، قبر بھی آسان فرما، آخرت بھی ہمارے لیے آسان فرما، دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.